لكم عدو مبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں: تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید۔ پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ستم رسیدہ انسان کی فریاد رسی کرے اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کرے۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ کربلائے معلہ میں اربعین حسینی کی تیاریاں مکمل، ملین مارچ کے قافلے کربلا میں داخل، روضہ حسینی میں لاکھوں زائرین کا اجتماع۔ آج اگر مسلمان متحد ہوتے تو امریکہ اور اسرائیل میں گستاخیوں کی جرات نہ ہوتی، صدر مسعود پزشکیان کا بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے مزار پر حاضرین سے خطاب۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری، اور یمن کے عوام نے ملک کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر عظیم الشان ریلیاں نکال کر صہیونی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کا کیا اعلان۔ لیجیے خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران و عراق سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اربعین کی مناسبت سے مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تاہم کربلائے معلہ میں بین الحرمین حسینی عزاداروں سے چھلک رہا ہے۔ کربلائے معلہ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک بالخصوص ایران، پاکستان اور ہندوستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ عراق پہنچ کر نجف اشرف سے کربلائے معلہ کے درمیان پیدل مارچ میں شامل ہو گئے۔ ایسے عالم میں جب لاکھوں زائرین نجف سے کربلا کے راستے میں ہیں، زائرین کی بڑی تعداد کربلا معلہ پہنچ کر بین الحرمین میں عزاداری اور سینہ زنی میں مشغول ہے۔ اس سال ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ زائرین کے کربلا معلہ پہنچنے کی امید ہے۔ اربعین حسینی کے موقع پر کربلا کی پیدل زیارت کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، تاہم گزشتہ کئی برسوں سے اس میں نئی جان آ گئی ہے۔ اربعین پیدل مارچ فطری طور پر ایک ایسی سیاسی و مذہبی تحریک ہے جس کی بنیاد عاشورہ اور کربلا کی تعلیمات پر استوار ہے۔ آج اربعین کا ملین مارچ مذہبی، سیاسی، ثقافتی اور سماجی پہلوؤں کا حامل ہو چکا ہے۔ اسلام مخالف میڈیا پوری کوشش کے باوجود اربعین مارچ کی عظمت کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اربعین ملین مارچ میں دنیا کے مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ شریک ہیں۔ اربعین مارچ کسی خاص مذہب و ملت سے مخصوص نہیں ہے، اسی لیے اس میں ہر نسل و قوم و ہر دین و مذہب کے پیروکار موجود ہیں۔ اگر آج مسلمان متحد ہوتے تو امریکہ اور اسرائیل میں گستاخیوں کی جرات پیدا نہ ہوتی، یہ بات ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر کہی۔ اس موقع پر انہوں نے حاضرین سے خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے غزہ کی المناک صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے سوال کیا کہ اگر آج مسلمان آپس میں متحد ہوتے تو کیا امریکہ، یورپ یا اسرائیل علاقے میں اس قسم کی گستاخیاں کر سکتے تھے۔ انہوں نے نواس رسول امام حریت حضرت امام حسین السلام کے ایام اربعین کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ امام حسین السلام نے حق کے مطالبے کی خاطر قیام کیا، اور آپ کے قیام کا مقصد اس حق کے سلسلے میں امر و نہی کرنا تھا جسے پسے پش ڈال دیا گیا تھا۔ ہفتہ حکومت کے آغاز پر بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری دینے والے صدر ایران نے شہید ڈاکٹر بہشتی کی ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پورا اسلام حق اور عدل و انصاف کے قیام میں سمٹا ہوا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پڑوسی ملکوں، علاقے اور تحریک استقامت کی حمایت کو حکومت کی خارجہ پالیسیوں کی ترجیحات میں قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جاپانی نیوز ایجنسی کیوڈو کو کے ساتھ گفتگو میں ایران کی 14ویں حکومت کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کی نئی حکومت سنجیدگی کے ساتھ پڑوسی دوست اور علاقوں کے ساتھ تعلقات کی تقویت اور صہیونیت مخالف تحریک میں شامل گروہوں کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفادات، قومی سلامتی اور قومی عزت نئی حکومت کی وزارت خارجہ کے 3 اہم مشن رہیں گے، اور پڑوسی اور علاقے کے ملکوں کے بعد براعظم افریقہ، لاطینی امریکہ اور مشرقی ایشیا بعد بھی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اسی طرح حالیہ دو عشروں کے دوران ایرانی قوم سے امریکی کی خصومت دشمنی کے زیر اثر یورپی ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات میں آنے والے نشیب و فراز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے سلسلے میں ان ممالک نے نادرست رویہ اور بعد نے تو دشمنانہ رویہ اختیار کیا، اور اس رویے میں تبدیلی آنے کی صورت میں ہی یہ ممالک ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں قرار پا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ البتہ پرامن بقائے باہمی اور پڑوسی اور علاقے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی تقویت ایران کی خارجہ پالیسی کا اصول رہا ہے، اور اس پالیسی کے ایران کی 13ویں حکومت کے حالیہ 3 برسوں میں قابل ذکر نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں، جس کا ایک نمونہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہے۔ اس سلسلے میں ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے حالیہ ہفتوں کے دوران بارہا تاکید کی ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی کا رخ 13ویں حکومت کی مانند پڑوسی علاقے اور مسلم ملکوں کے ساتھ تعلقات کی تقویت کے ساتھ ساتھ علاقائی و عالمی سطح پر قومی مفادات کے تحفظ اور اسی طرح تحریک استقامت کے تناظر میں فلسطین کی مظلوم قوم کی حمایت پر مبنی بنا رہے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے گزشتہ مہینے اور حلف برداری کے موقع پر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ پڑوسی ملکوں کو چاہیے کہ کشیدگی اور بلا سبب رقابت کے پیرائے میں اپنے ذرائع تباہ نہ کریں کہا تھا کہ ان کی حکومت ایک مستحکم علاقے کے قیام کی خواہاں ہوگی، ایک ایسا علاقہ کہ جس میں تمام ممالک اقتصادی ترقی و پیش رفت اور زندگی کے بہتر مستقبل کے لیے قدم اٹھا سکیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے کسٹم آفس نے اس سال گزشتہ 5 مہینوں میں زرعی مصنوعات کی برآمدات میں 35% کے اضافے کی خبر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے سسٹم آفس نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ اس سال کے ابتدائی 5 مہینوں میں برآمد ہونے والی زرعی مصنوعات کی مالیت 1,453,000,000,000 تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں وزن کے لحاظ سے 22% اور مالیت کے لحاظ سے 33% زیادہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے کسٹم آفس کی رپورٹ کے مطابق اس سال 5 مہینے میں وزن کے لحاظ سے 2,06,57,000 ٹن اور مالیت کے لحاظ سے 1,453,000,000 کی زرعی مصنوعات ملک سے باہر برآمد کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں اس سال کے 5 مہینے کے دوران سب سے زیادہ برآمد ہونے والی زرعی مصنوعات میں مرچیں، سیل، اورنج، پستے اور سیب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس سال 5 مہینوں کے دوران $352,000,000 مالیت کے پستے، $177,000,000 کے ٹماٹر، $111,000,000 کے سیب، $108,000,000 کے تربوز اور $52,000,000 کے مختلف قسم کے آلو برآمد کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر پیشین میں پولیس لائن کے قریب دھماکہ ہوا، جس میں 2 بچے جاں بحق اور 14 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے پیشین دھماکے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم سن بچوں پر حملہ کرنے والے بزدل دہشت گرد انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ملک سے دہشت گردی کے افریت کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم ہاؤس سے جاری بیان میں شہباز شریف نے بلوچستان کے شہر پیشین میں پولیس لائنز کے قریب دھماکے کی شدید مذمت کی ہے اور دھماکے میں کم سن بچوں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پیشین میں پولیس لائن کے قریب ہونے والے دھماکے میں گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئی ہے، جبکہ 2 بچے جاں بحق ہونے کے علاوہ 5 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ سینی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں اب تک کم سے کم 50 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ پر گزشتہ سال اکتوبر سے جاری سہنی جارحیت کے سلسلے میں مقبوضہ فلسطین کی ظالم و جابر صہیونی حکومت کی جار فوج نے غزہ کے جنوب میں خان یونس کے علاقے حی العمل میں ایک رہائشی مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور کم سے کم 11 فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ صہیونی ٹینک بھی دیر بلا میں حکر الجامع میں داخل ہو گئے اور گولہ باری کی, جہاں فلسطینی مجاہدین نے ان ٹینکوں کا مقابلہ کیا. سنیچر کو صہیونی جنگی طیاروں نے شہر خان یونس کے العمل علاقے پر بمباری کی, جس میں ایک ہی گھرانے کے 9 افراد شہید ہو گئے, جن میں 2 بچے اور 1 عورت شامل ہے. اسی طرح سنیچر کو صہیونی جارحیت میں مجموعی طور پر 100 سے زائد فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں. ارنا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت و محاصرے کے نتیجے میں یہ علاقہ بالکل تباہ ہو چکا ہے, جہاں عام شہریوں کو اس وقت بھوکمری کا سامنا ہے اور لوگ غذائی اشیاء اور پینے کے پانی تک سے محروم ہیں. جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں مصر, امریکہ اور قطر کے مطالبات اور تاکید کے باوجود تل ابیب فلسطینی عام شہریوں پر جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے, اور ان مصالحت کاروں کی کوشش سے حماس اور صہیونی حکومت درمیان مذاکرات بھی اب تک صرف صہیونی ہٹ دھرمی اور خلاف ورزیوں کی بنا پر نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے ہیں. غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پٹی پر وحشیانہ حملوں کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ہی اس علاقے میں خوراک کی کمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کے راستے میں کھانے کے پیکٹ سے مشابہ بارود کے ڈبے رکھ دیے ہیں. اسنا کی رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں تقریباً 300 فلسطینی شہری صہیونی فوج کے کھانے کی شکل کے دھماکہ خیز مواد یا دھماکہ خیز کین کا نشانہ بن چکے ہیں, جو غاصب صہیونی فوجی ان علاقوں میں بچوں کے کھلونے اور تحفے کے طور پر چھوڑ گئے ہیں, جہاں سے انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے. غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا ہے کہ 90 سے زیادہ بچے ان کھلونا نما ڈبوں کو, جو بارود سے بھرے ہوئے تھے, ہاتھ لگانے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں جو غاصب صہیونی فوجی چھوڑ گئے تھے. غزہ کے شہری دفاع کے ادارے کے عہدیدار محمد المغیر نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق غاصبوں نے غزہ کے عوام پر تقریباً 85,000 دھماکہ خیز مواد گرائے ہیں, جس کے نتیجے میں 80% سے زیادہ رہائشی علاقے تباہ ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے بھی کہا ہے کہ غزہ کے تقریباً 90% باشندے اکتوبر 2023 سے دربدر اور بے گھر ہیں. یمن کے عوام نے ملک کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر عظیم الشان ریلیاں نکال کر صہیونی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کا اعلان کیا. یمن سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق دارالحکومت صنعاء میں عوام نے ایک بار پھر غزہ کے عوام کی حمایت میں عظیم الشان ریلی نکالی, جس میں عوام نے صنعاء کے سبین اسکوائر پر اجتماع کر کے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ, تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا ہم کب سے دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ, دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ. بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, میرے سر دامن کا سایہ یا رسول اللہ, میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ. طرح عرض تمنا یا رسول اللہ, کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ. ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی آقا آپ کے در تک, ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک, اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ, اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کر رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت نے ہم اہل بیت کی آنکھوں اور پلکوں کو زخمی کر دیا ہے اور ہمارے آنسوؤں کو جاری کیا ہے. سامعین, چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں.
علم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں,
سادات کربلا, علم کو کربلا
اربعین یا چہلوم امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا جانصاروں کی شہادت کے 40ویں دن کو کہا جاتا ہے۔ معتبر تاریخوں میں ذکر ہوا ہے کہ چہلوم کے دن ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا صحاب و انصار کی زیارت کے لیے کربلا تشریف لائے تھے۔ اسی طرح تاریخ میں مذکور ہے کہ اسیران کربلا شام کے قید سے رہا ہو کر چہلوم ہی کے دن سرزمین کربلا پر وارد ہوئے تھے۔ 20 سفر المظفر سن 61 ہجری قمری وہ عظیم تاریخ ہے جس دن فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا کی شہادت کو 40 دن مکمل ہو گئے تھے۔ جی ہاں، 40 دن گزر گئے تھے اور مظلوم و معصوم بچوں اور غمزدہ سوگوار خواتین کے قلوب غم و الم سے لبریز اور آنکھیں اپنے جیالوں اور عز و احباب کی شہادت کے دلخراش مناظر سے اشکبار تھیں۔ یہی وہ ایام تھے کہ غم و الم کی گرد و غبار اور عز و احباب کے بچھڑنے کا غم لے کر جو قافلہ مدینے کی جانب رواں دوا تھا، چہلوم ہی کے دن سرزمین کربلا پر وارد ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا، روز عاشورہ کے تمام دلخراش مناظر اس اجڑے کارواں کے ہر افراد کے ذہن و دماغ میں دوبارہ تازہ ہو گئے اور خواتین و بچوں کے نوحو ماتم کی آوازیں آسمانوں تک پہنچنے لگی۔ ہر ایک کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطروں اور غمنگیز گلوگیر آوازوں نے کربلا میں کہرام برپا کر دیا۔ اجڑے ہوئے قافلے کے قافلہ سالار حضرت امام سجاد علیہ السلام نے حسرت و یاس بھری نگاہوں سے شہدا کی قبروں کو دیکھا اور عاشورہ کا تمام منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جب سرزمین کربلا پر بے کفن اور پامال لاشوں کو انہوں نے اشکبار آنکھوں سے خدا حافظ کیا تھا، یہ ایسا غموں کا پہاڑ تھا کہ تاب ضبط مشکل تھی، مگر شریکت الحسین دکھیاری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کے محبت آمیز کلمات امام سجاد علیہ السلام کی تسکین کا باعث بنے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے روز عاشورہ اپنے بھتیجے کو ان الفاظ میں تسکین دلائی تھی، اے میرے لال، تم جو مناظر دیکھ رہے ہو اس کے لیے بے چین نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم نے اس امت کے ایک گروہ سے عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ ان پامال لاشوں کے ٹکڑوں اور خون سے آغشتہ اعضا کو ایک جگہ جمع کر کے دفن کریں گے۔ یہ لوگ تمہارے بابا کی قبر کے نشان کو یہاں معین کریں گے جو زمانہ گزرنے کے باوجود ہمیشہ باقی رہے گا۔ کفار و مشرکین اور ان کے رہنما اس قبر مطہر کا نام و نشان مٹانے کی ہمیشہ کوشش کریں گے، مگر وہ جتنا مٹانے اور دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ تمہارے بابا کا نام روشن و منور اور ساری دنیا پر محیط ہوتا جائے گا۔ واقعہ عاشورہ کے 40ویں دن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اجڑے ہوئے قافلے کے ساتھ سرزمین کربلا پر قدم رکھا تاکہ اپنے مظلوم بھائی کی قبر مطہر پر کوفہ و شام میں پڑھنے والے مصائب و آلام کو بیان کریں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے ماجائے کی قبر کے سرہانے بیٹھ گئیں اور دل خراش آواز کے ساتھ روداد سفر بیان کرتے ہوئے خوب گریہ و زاری کی تھی۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ یہ اجڑا ہوا قافلہ 3 روز تک کربلا میں نوحو ماتم میں مصروف رہا اور شہدائے کربلا کی یاد اور ان کا غم منانے کے بعد 4th دن مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کے چہلوم کے دن کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان انوار طاہرین کی خدمت اقدس میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے فلسفہ قیام حسینی کے کچھ اوراق پر نظر ڈالتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے حسین ابن علی علیہ السلام، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ تمام پیغمبروں سے افضل و برتر پیغمبر کے فرزند، متقیوں پرہیزگاروں کے رہبر و پیشوا اور جنت کی عورتوں کی سردار کے فرزند ہیں۔ آپ نے پاکیزہ زندگی بسر کی اور پاک و پاکیزہ زندگی کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہوئے، مگر مومنین کے قلوب آپ کے فراق میں بیتاب ہیں۔ سلام ہو آپ پر اور ہر اس پاکیزہ انسان پر جس نے آپ کے راستے پر چل کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ چہلو میں امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بارے میں دوبارہ غور و فکر اور تدبر کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ خاص زمانے اور خاص جگہ پر رونما ہوا ہے، مگر اس کے پیغامات تاریخ کے دامن میں ہمیشہ ثبت رہیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام بہترین اخلاقی و انسانی اقدار پر مشتمل ہے، اس لیے اس پر کبھی بھی وقت کی گرد جم نہیں سکتی۔ ایسی اقدار جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا قیام وجود میں آیا، ایسی روش جو انبیاء الہی اور بزرگ خاصان خدا کا خاصہ تھی۔ تاریخ کے ہر دور میں کائنات کے تمام آزاد منش انسانوں کے حقوق پر غاصبوں کا حملہ اور بے انصافی و بے عدالتی اور ان کا ظلم و ستم سایہ فگن رہا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا شمار بھی انہی بزرگان الہی میں ہوتا ہے جس وقت آپ نے یہ محسوس کیا کہ معاشرے کو بنیادی اصلاحات کی سخت ضرورت ہے، تو آپ خاموش نہیں رہے۔ کائنات کی ہمیشہ یہی سنت رہی ہے کہ دنیا انسانی اقدار و فضیلت اور وسیع صلح و عدالت کا بہترین مرکز رہی ہے۔ بہرحال اگر بعض افراد اس سنت کے برخلاف عمل کریں تو خدا کے محبوب اور مخلص بندوں کا ان حالات کو برداشت کرنا نہایت ہی دشوار ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر خدا کے یہ مخلص بندے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا۔ قیام امام حسین علیہ السلام کا ایک مقصد لوگوں کے درمیان بصیرت و آگاہی کا فروغ تھا، کیونکہ لوگوں کی جہالت و گمراہی کی وجہ سے ظالموں ستمگروں نے ان پر تسلط پیدا کر لیا تھا، جیسا کہ بنی امیہ کے حکام نے لوگوں کی جہالت و نادانی کی بنا پر ان پر تسلط پیدا کر کے خوب استفادہ کیا، اور اس بات کی سعی و کوشش کرتے رہے کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات و فرامین میں تحریف و تغیر کر کے اسلامی معاشرے پر اپنا حکم چلائیں، اور دینی مفاہیم میں تحریف کر کے ان کو اپنے مفاد کے لیے معاشرے کے درمیان رائے جو نشر کر دیں۔ کٹ حجتی، کچ فہمی اور ظاہری دین پر عمل درآمد اس زمانے میں اسلامی معاشرے پر حاکم تھے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے ان حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے دھوکے بازوں کے قدرت و حکومت تک پہنچنے اور پھر ان کے ذریعے اسلامی معاشرے پر پڑنے والے سنگین خطرات سے لوگوں کو روشناس کرایا، اور ان حالات سے لوگوں کو آگاہ کرانے کے لیے آپ نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا، جان لو کہ دین صرف نمائش کے طور پر ان کی زبانوں پر ہے، وہ لوگ دین کو صرف اتنی ہی مقدار میں قبول کرتے ہیں کہ جس سے ان کی دنیاوی معیشت و زندگی میں فراخ و وسعت پیدا ہو، یا پھر جب یہ لوگ بلا و مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو دین کا سہارا لے لیتے ہیں۔ واقعاً دیدار افراد کتنے کم ہیں۔ بنی امیہ نے اپنے سیاسی مقصد کے حصول کے لیے دین کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا رکھا تھا، اور ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش میں لگے رہتے تھے کہ دینی مفاہیم کو جڑ سے ختم کر دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دور حیات میں ایسے واقعات رونما ہونے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے درمیان ایسے گروہ وجود میں آئیں گے کہ جو تم اپنے نماز و روزوں کو ان کے نمازوں کے مقابلے میں، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں بہت ہی کم اور سبک شمار کرو گے۔ وہ لوگ قرآن بھی پڑھیں گے مگر ان کی یہ تلاوت صرف زبان ہی تک محدود رہے گی، اور ان گروہوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم و معصوم شخصیت کی نظر میں صرف وہی زندگی کامیاب و کامران ہے جو خداوند عالم کی ولایت اور سالے انسانوں کے زیر سایہ ہو. اگر انسان اور معاشرہ خداوند عالم کے علاوہ کسی دوسرے کی حاکمیت قبول کرے تو وہ ہلاکت کی وادی میں گر پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کے لیے جابر و ظالم اور دنیا پرستوں کی حکومت کو سب سے بڑا خطرہ سمجھا. اسی لیے آپ ہمیشہ مسلمانوں کی خلافت کے لیے یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی حکمرانی کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کراتے رہے. صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے فصیح و بلیغ الفاظ میں فرمایا کہ اسلامی معاشرے اور مسلمانوں کی سعادت و کامیابی خداوند عالم کی حاکمیت اور الہی اقدار کے زیر سایہ ثابت ہوگی. اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا شروع کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کو اپنا هدف و مقصد قرار دیا. سامعین, آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ, برباد ہوئی میں. آباد ہوئی کرب و بلا اجڑا مدینہ, برباد ہوئی میں.
سمن, اب وقت ہو چلا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے کا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 4 شہریور, 20 سفر المظفر اور 25 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 20 سفر سن 61 ہجری قمری کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم سن 61 ہجری قمری کو اپنے 72 باوفا اصحاب کے ہمراہ یزیدی فوج سے مقابلہ کیا اور ایک غیر مساوی جنگ میں نہایت مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کے اہل خانہ کو قیدی بنا لیا گیا۔ ہر سال 20 سفر کو نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جاتا ہے، جس میں واقعۂ کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ یزید کی اسلام دشمن ماہیت آشکار کرنے اور تحریک حسینی کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد کربلا پہنچا۔ اس روایت کے مطابق واقعہ کربلا کو 40 روز گزر چکے تھے، لیکن زمین ابھی تک شہداء کے خون سے سرخ تھی۔ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی جابر بن عبداللہ انصاری اور امام حسین علیہ السلام کے چند باوفا ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، جو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے اور انتہائی گریہ و زاری کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی قبر مبارک کی زیارت کر رہے تھے۔ پچیس اگست سن 1095 عیسوی کو صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ صلیبی طاقتوں نے بظاہر بیت المقدس پر قبضے کے لیے اقدام کیا تھا، لیکن ان کا اصل مقصد وسیع و عریض اسلامی سرزمینوں پر قبضہ کرنا تھا۔ ان جنگوں میں رومی سپاہی اپنے لباس اور کاندھے پر سرخ صلیب یا ریڈ کراس کا نشان استعمال کرتے تھے، اسی بنا پر یہ جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ صلیبی افواج نے بیت المقدس پر 1099 میں قبضہ کر لیا اور بڑے پیمانے پر لوگوں کا قتل عام کیا۔ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان افواج کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں عیسائیوں کو شکست اٹھانا پڑی اور مسلمانوں نے 1187 میں بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ صلیبی جنگوں کا سلسلہ 1270 تک جاری رہا اور رومیوں کو اکثر شکست ہوئی۔ پچیس اگست سن 1825 عیسوی کو یوروگوئے نے برازیل سے آزادی حاصل کی۔ یہ ملک ایک عرصے تک پرتگال اور اسپین کے قبضے میں رہا۔ 1810 سے 1814 تک کے برسوں میں چلنے والی خون ریز تحریکوں کے بعد یوروگوئے نے ایک حد تک خود مختاری حاصل کی۔ 1820 میں یہ ملک برازیل کے قبضے میں چلا گیا اور اس نے اسے اپنے ایک صوبے میں تبدیل کر لیا، لیکن 5 سال کے بعد لاطینی امریکہ کی علیحدگی پسند تحریکوں کے نتیجے میں یوروگوئے نے بھی آزادی حاصل کر لی۔ برازیل اور ارجنٹینا اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ پچیس اگست سن 1877 عیسوی کو معروف برطانوی سائنسدان مائیکل فریڈے کا 76 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1791 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز جلد سازی سے کیا۔ اس وقت فزکس کا ایک فارمولا فریڈے کے نام سے ہی موجود ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے بہت سی گیسوں کو مائع میں تبدیل کیا ہے۔ پچیس اگست
سن 1888 عیسوی کو معروف ریاضی داں، ماہر تعلیم اور سیاست داں علامہ عنایت اللہ خان مشرقی امرتسر کے ایک صاحب ثروت اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کو شروع سے ہی علم ریاضی میں غیر معمولی دلچسپی تھی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے ایم اے ریاضی کے امتحان میں نہ صرف صوبے بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ یونیورسٹی کے تمام سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ علامہ کے اس میلان طبعہ کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے انہیں انگلستان بھیج دیا۔ علامہ نے انگلستان میں بھی مختلف اہم امتحانوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کی تو ہندوستان کے بڑے بڑے والیان ریاست اور حکومت کی طرف سے انہیں کئی عہدوں کی پیشکش کی گئی، لیکن علامہ نے انہیں قبول نہیں کیا۔ البتہ 1915 میں اسلامیہ کالج پشاور کے پرنسپل کے عہدے کو قبول کیا۔ علامہ مشرقی مسلمانوں کے فروعی اختلافات سے بہت رنجیدہ رہتے تھے۔ انہوں نے 1932 میں خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی جس کو 28 فروری 1940 کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ 27 اگست 1963 کو علامہ مشرقی نے وفات پائی۔ ان کو انہیں کی وصیت کے مطابق لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ پچیس اگست 2008 عیسوی کو اسلام آباد میں اردو کے معروف شاعر احمد فراز کا انتقال ہو گیا۔ وہ 12 جنوری 1931 عیسوی کو پاکستان کے کوہاٹ علاقے میں ایک معزز سادات خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا اصل نام سید احمد شاہ کوہاٹی تھا۔ لیکن شاعری شروع کی تو فیض احمد فیض کے مشورے سے انہوں نے اپنا نام احمد فراز رکھ لیا۔ احمد فراز کی مادری زبان پشتو تھی، لیکن شروع ہی سے ان کو اردو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ احمد فراز نے پشاور کے ایڈورڈ کالج سے فارسی اور اردو میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور سے اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے اپنا کریئر شروع کیا، لیکن بعد میں وہ پشاور یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے۔ احمد فراز کو بہت سے ملکی و غیر ملکی اعزازات و انعامات سے نوازا گیا۔ چار شہری ور 1307 ہجری شمسی کو ایران کے ایک اہم شاعر مہدی اخوان ثالث مشہد میں پیدا، وہ میم امید تخلص کرتے تھے۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں شعر کہنے شروع کیے اور اپنے استاد کی ترغیب پر شاعری کا مزید شوق پیدا ہوا۔ ان کی ابتدائی اشعار توحید اور وحدانیت خدا کے بارے میں تھے اور یہی اشعار مشہد کی ادبی انجمن میں ان کے شامل ہونے کا سبب بنے۔ وہ 1327 ہجری شمسی میں تہران آ گئے اور یہاں تدریس میں مشغول ہو گئے۔ مہدی اخوان ثالث اپنی عمر کے اواخر میں تہران کی یونیورسٹیوں میں فارسی زبان و ادب کے پروفیسر کی حیثیت سے درس دیتے تھے۔ ان کا 62 سال کی عمر میں تہران میں انتقال ہوا اور توس میں مشہور شاعر فردوسی کے مقبرے کے پاس ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ چار شہری ور 1398 ہجری شمسی کو منافقین کی دہشت گرد تنظیم ایم کے او کے ایجنٹوں نے الحاج مہدی عراقی اور ان کے بیٹے حسام کو شہید کر دیا۔ الحاج مہدی عراقی اسلامی انقلاب کی نامور شخصیات میں سے تھے اور انقلاب کی کامیابی سے برسوں پہلے ہی شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد میں مصروف تھے۔ اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ان کا نزدیکی رابطہ تھا۔ انہوں نے کئی برس شاہی حکومت کی جیل میں گزارے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد الحاج مہدی عراقی پہلے کی طرح حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک رہ کر سرگرم عمل رہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنا بیٹا اور بھائی بتایا اور ان کی شہادت پر کہا تھا، ان کی شہادت میرے لیے بہت سخت تھی، لیکن جو چیز سکون پہنچانے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں شہید ہوئے۔ ان کو شہادت کا درجہ ملنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ آرام سے گھر میں موت آنا ان کے لیے بہت ہی معمولی چیز ہوتی۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروکے پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بک استجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غیر الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل